然后呢，请问درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا آج اپنے تمام مرحومین اور علماء شہداء و رفا جن لوگوں نے دین اسلام کے لیے جہاں کہیں بھی قربانیاں دی ہیں جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ طرف سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بھیجے گا محمد و آل محمد پروردگار عالم نے انسان کو کمال کا طلبگار خلق کیا ہے خدا تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا کہ وہ چاہتا ہے کمال حاصل کرے مسلسل اس راستے کے اوپر کوشش کرے جد و جہد کرے آرزو پچھلے ایام میں کہ انسان کے اندر یہ جو کمال کی طلب ہے یہ اپنا مصداق کبھی کبھی غلط طے کر لیتی ہے کبھی دولت کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے کبھی شہرت کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے کبھی کسی اور چیز کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے ایک اصول بنا سکتا ہے انسان دیکھیے کون سی چیز ہے جس نے باقی رہنا ہے اس کو اپنا ہدف بنائیں کچھ چیزیں جنہوں نے خود بخود ختم ہو جانا ہے اس میں نہ کوئی وہ نہ ہدف بن سکتی ہیں نہ اس کی لذت پائیدار ہے مثلا فرض فرمائیے بچے سے بھی آج کل میرے خیال میں پوچھیں تو اس کو پتہ چل جائے گا لیکن بہرحال کسی سے پوچھیں اگر تو ہم یہ کہیں گے بھائی آپ کو ایک گاڑی چاہیے یا ایک وقت اچھا رات کا کھانا چاہیے تو وہ حساب کر لے گا کہ گاڑی باقی رہے گی اس میں کئی دفعہ مزہ لیا جا سکتا ہے لیکن رات کا کھانا جو ہے وہ ایک ہی دفعہ کھاؤں گا دو تین گھنٹے میں اس کا ذائقہ ختم ہو جائے گا معاملہ برابر ہو جائے گا اتنا زیادہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے تو وہ فوراً قیمت سے قطع نظر بھی ہو تو شاید اسی طرف جائے گا کہ مثلا مجھے کوئی پائیدار چیز لینی چاہیے ہم اور آپ بھی ایسے ہی ہیں اپنی زندگی میں کس چیز کو ہدف بنائیں اس کو بناؤ جو باقی رہنا ہے اس کو بناؤ جو پائیدار رہنا ہے جس نے مرتے ہی ختم ہو جانا ہے اور ہم نے باقی رہنا ہے تو اس کو بنانے کا کیا فائدہ وہ جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں شاید ان سے زیادہ عقل مند وہ چائنیز تھے جو اپنے ساتھ مجسمے دفنا دیا کرتے تھے چائنیز میں کچھ زمانے میں عقیدہ ان لوگوں کا یہ رہا تھا کہ ایک بادشاہ کو جب دفنایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے فوجی بھی دفنا دیتے تھے کچھ مجسمے بھی دفناتے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جب دوسری دنیا میں کھڑا ہوگا تو ان سب کے ساتھ کھڑا ہوگا تو اگر اس کو یہاں فوج کی ضرورت ہے تو وہاں پہ بھی فوج کی ضرورت پڑے گی تو یہاں پر بھی فوجوں کے مجسمے دفنا دیے جاتے تھے بڑی بڑی بٹالینس جو ہیں وہ پوری پوری مجسمے کی صورت میں دفنا دی جاتی تھیں کہ یہ جب کھڑا ہوگا تو وہاں پہ اس کو ضرورت پڑے گی تو میں کہتا ہوں یہ پھر عقل مند تھے کہ ان کو یہ تو پتا تھا کہ بھائی یہ اوپر کا زیادہ حساب نہیں ہے نیچے کا بھی حساب ہے ہم لوگ صرف اوپر کا ہی حساب لے کے چل رہے ہیں نیچے کا حساب کر ہی نہیں رہے وہ زیادہ عقل مند تھے نیچے کا بھی حساب کیے ہوئے تھے اوپر کا بھی حساب کیے ہوئے تھے اور نیچے میں احمقانہ کام یہ کر گئے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب کھڑا ہوگا تو یہ سب چیزیں لے کر کھڑا ہو جائے گا. نیچے کا صرف ایک قانون ہے، نیچے صرف ایک چیز فائدہ دیتی ہے، عمل. بس کوئی چیز اس دنیا اور اس دنیا کے فلٹر میں سے گزر کر نہیں جا سکتی سوائے عمل کے، اور عمل کا دارومدار نیت کے اوپر ہے. یہ دو چیزیں ہیں جو کائنات میں اس فیز اور اس فیز کے درمیان فلٹر کو کراس کر سکتی ہیں. ہم اور آپ کسٹمز اور امیگریشن سے گزرتے ہیں، کیا کیا گزر سکتا ہے کیا کیا نہیں گزر سکتا، ایک لسٹ ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ پانی کو پیور کرنے کے لیے، پیوریفائی کرنے کے لیے کوئی فلٹر لگا رہے ہوتے ہیں تو اس میں پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ فلٹر کیا روک لے گا، کیا گزرنے دے گا. اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان ایک فلٹر ہے، اس فلٹر میں سے صرف نیت گزرتی ہے، باقی کوئی چیز نہیں گزرتی. اور عمل کا دار و مدار بھی اسی نیت کے اوپر ہوتا ہے، تو وہ عمل اس کے ساتھ جاتا ہے. کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو تم قربانی کرتے ہو، نہ لحم پہنچے گا، گوشت پہنچے گا، ولا دماغ، نہ اس کا خون پہنچے گا، بلکہ خدا تعالیٰ کو کیا پہنچے گا؟ نالہ تقویٰ، صرف خدا کے پاس تقویٰ پہنچے گا. نہ قربانی کا گوشت پہنچے گا، نہ قربانی کا خون پہنچے گا، تقویٰ پہنچ جائے گا. تقویٰ جو ہے وہ نیت اور دل کی ایک واردات. تو یہ ہماری اور دنیا اور یہ ہماری آخرت ہے. جب یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا پائیدار چیز کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی ہے، پائیدار چیز کے اوپر کام کرنا ہے. خود بخود ہماری کام کرنے کی اورینٹیشن کیا ہونی چاہیے، کس چیز کے اوپر محنت ہونی چاہیے، سب چیزیں کنفرم ہوتی چلی جائیں گی. کیا ٹھیک ہے اس چیز اوپر کام کرنا، اس کے اوپر کام نہیں کرنا. اچھا جب ہم فرض کرتے ہیں کہ آخرت پہ کام کریں گے، اب فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے دنیا برباد ہو جائے گی، ہم لوگ پھنس جائیں گے. جیسے میں نے کبھی ایک جگہ پہ کہیں دو چار باتیں تو کسی نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں شیعہ ہمیشہ فقیر غریب پڑھے رہے. اب یہ ایک اور چیز ہے جس کو ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ آیا اللہ کی راہ پر چلنے کے نتیجے میں ہم نے فقیر رہنا ہے، ہم نے غریب رہنا ہے، ہمیں دنیا سے محروم رہنا ہے، دنیا بے معنی وسائل سے، امکانات سے، ریسورسز سے، ان سے محروم رہنا ہے. ظاہرا ایسا نہیں ہونا چاہیے. کچھ احادیث ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی حدیث ہیں، لیکن بہت زیادہ ایسی کہ آپ سلوہ کلام بنا لیں، اپنا زندگی کا ایک پیٹرن اس کے اوپر بنا لیں. ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، عرض کرتا چلوں، ایران میں ایک ادارہ ہے مجمع جہانی اہل بیت، اہل بیت ورلڈ فاؤنڈیشن، کانگریس، جو بھی آپ کہنا چاہیں. اس نے ایک ڈائری چھاپی تھی، اس ڈائری میں کچھ احادیث ہوتی تھیں انگلش میں، اردو میں بھی، میں نے سنا ہے کہ اردو میں بھی چھپی تھی وہ، بہرحال انگلش میں تو کم از کم تھی، انگلش، فارسی، عربی. تو اس میں ایک حدیث میں نے دیکھی ایک دفعہ، ڈائری مجھے کسی نے گفٹ کی تھی، اس میں لکھا تھا علیکم بالآخرہ تاتک الدنیا ساغرہ، تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا حقیر ہو کر تمہارے سامنے آ جائے گی. تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا حقیر ہو کر تمہارے سامنے آئے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ، اگر تم دنیا کے پیچھے بھاگے تو دو راستے ہیں، یا دنیا تمہیں نہیں ملے گی، یا دنیا تمہیں ذلیل کر کے دی جائے گی. تمہیں اپنی ذلت، اپنی عزت قربان کرنی پڑے گی، ذلت لینی پڑے گی اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. کب؟ جب دنیا کے پیچھے جاؤ گے. اچھا دنیا کے پیچھے نہیں گئے تو کیا ہوگا؟ دنیا کے پیچھے نہیں گئے تو یہ دنیا تمہارے پاس آئے گی، لیکن اب تم ذلیل نہیں ہوگے، اب وہ دنیا حقیر ہوگی، دنیا حقیر ہو کے تمہارے پاس آئے گی. تو دنیا میں لوگ سوچ سکتے ہیں وہ سب تمہیں ملتا رہے گا، جبکہ دنیا حقیر ہوئی بھی ہوگی، دنیا کی تمہارے نزدیک عظمت نہیں ہوگی، اور تمہاری اپنی عزت وہ تو محفوظ ہی محفوظ ہے. نبی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں اللہ بھی خوش بندے بھی خوش. مشہور روایت ہے، شرم پہلے بھی کہہ چکا ہوں گا، دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. ہم لوگ، میں سمجھ رہا ہوں، میں خود بھی ایسے ہی تھا، ابھی کوشش کر رہا ہوں کچھ وقت سے تبدیل کروں اپنے آپ کو. ہم لوگ ان روایات کو قوانین کی صورت میں نہیں دیکھتے، ہم ان روایات کو مقدس الفاظ کی صورت میں، کہ مقدس لوگوں نے کچھ مقدس الفاظ کہے ہیں، اس صورت میں دیکھتے ہیں. یعنی ریکمنڈیشنز نہیں سمجھتے کہ یہ ہماری زندگی کے لیے اصل میں ریکمنڈیشنز ہیں، ان پر کام کرنا ہے. ہم اس طرح نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں کچھ مقدس لوگ ہیں جنہوں نے کچھ مقدس الفاظ کہے ہیں، اہل بیت سے ہماری محبت ہے، ان کے الفاظ کو بھی مقدس سمجھ کے سن لیتے ہیں. لیکن اس پر ایسے عمل کریں جیسے مثلا کوئی ڈاکٹر آپ سے کوئی پرسکرپشن لکھ کے دے دیتا ہے، آپ کو عمل کرواتا ہے، ایسے نہیں کرتے. یہی ہماری غلطی ہے. ڈاکٹر صرف ہمارے جسم کو بچانے کے لیے کچھ پرسکرپشن لکھے دیتا ہے تو اس پہ ہم عمل کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ہماری ابدی روح کو بچانے کے لیے کچھ نسخے لکھے ہیں. اس ڈاکٹر کا علم محدود ہے اور مرد خطا ہے، ان کا علم لامحدود ہے، وحی سے اتصال پر خطا کا امکان نہیں ہے اس میں کوئی. ان کے نسخے ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، اس میں زیادہ سے زیادہ تردد یہ ہونا چاہیے انہوں نے کہا یا نہیں کہا، لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ نہیں کہا ہے آپ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. اب مثلا جیسے یہ جملہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اب اس مقدمے کے نتیجے میں مجھے اور دوسرا جملہ کہنا چاہ رہا تھا وہ ذہن سے نکل گیا، بس خود یہ مشکل پیش آ جاتی ہے. جملہ جو یہ والا تھا اسی کو ذہن میں رکھ لیتے ہیں، علیکم بالآخرہ تعتق الدنیا ساغرا. نبی کے پاس وہ آدمی آیا تھا، ہاں نبی کے پاس آدمی آیا تھا، اس نے آ کر یہ کہا کہ اللہ کے نبی نسخہ دیں، اللہ بھی خوش بندے بھی خوش. آخر میں اس نے ایک چھوٹا سا جملہ اور ایڈ کیا کہ نا کوئی لمبا کام نہیں بتائیے گا، اتنا حوصلہ نہیں ہے، چھوٹا چھوٹا سا کام بتائیں، لمبی لمبی باتیں نا. نعوذ باللہ تعالی، یعنی وہ بدو تھا نا، جاہل ٹائپ کا آدمی تھا، تو اس نے کہا یار اللہ کے نبی تو سب چیز کر سکتے ہیں، لمبے لمبے نسخے لینے والے ان کے پاس بہت بیٹھے ہیں، میں ایک دن کے لیے جا رہا ہوں، تھوڑا سا کام لوں گا، اسائنمنٹ لوں گا، گھر واپس آ جاؤں گا، اسی پہ عمل کروں گا. اچھا یہ لوگ بڑے اہل عمل ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں نا جو لمبی لمبی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ آغا بہجت کا میں نے کل جملہ نوٹ کیا تھا، عرض کیا تھا سرسوا میں، کہ وہ کچھ لوگ قوال ہوتے ہیں، فرماتے تھے قوال نہ بنو فعال بنو. قوال بہت بولنے والا، فعال بہت عمل کرنے والا. ہم لوگ قوال ہیں، دبئی خاص کر قوال ہے، بالاخص قوال ہے، یعنی اتنی باتیں اتنی باتیں، اینڈ میں جا کے پوچھو کام کیا ہوا، اتنا سا ایک کام. تو میں تو 10-12 دن میں یقین مانے عرض کر رہا ہوں، 10-15 دن میں میں اپنے اندر روح میں تھکاوٹ محسوس کرنے لگتا ہوں کہ یار اتنی باتیں ہوتی ہیں اتنی باتیں ہوتی ہیں، کام کہاں ہے، کیا کام ہو رہا ہے یہاں پہ، سمجھ میں نہیں آتا کام کہاں ہے. پھر اس لیے مجھے کراچی بہت اچھا لگتا ہے کہ آج چلو ایک میٹنگ کرتے ہیں، 1.5-2 گھنٹہ میٹنگ کرتے ہیں، اس کے پیچھے آگے کام ہو رہا ہوتا ہے، میٹنگ میں طے ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ آج پاس کیا ہے، اس کے اوپر کام ہونا ہے. 2 ہفتے کے بعد جب دوبارہ بیٹھتے ہیں تو اسے 2 ہفتے کا کام لے کر آتے ہیں، پھر نیکسٹ میٹنگ. یہاں پہ کیا ہے، ایک میٹنگ، ایک گفتگو ہوئی، اب دوسری گفتگو، پھر تیسری گفتگو، اب بھائی گفتگو ہی گفتگو ہے. قوال فعال کب ہوں گے پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا. اللہ فعالیت کی توفیق دے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ جو بہت زیادہ قوال پن ہوتا ہے نا، اس سے روح تھکنے لگتی ہے کہ بھائی جب کام نہیں ہے، باتیں ہی باتیں ہیں، باتوں سے تو اثر نہیں ہوتا، باتوں سے اثر نہیں ہوتا. انسان کی روح میں جو تر و تازگی آتی ہے وہ فعالیت سے آتی ہے، ایکٹیویٹی سے آتی ہے. تو اس سے ہم لوگوں کو زنگ لگنے لگتا ہے ہماری روح کو، اور وہ پشمردہ ہونے لگتی ہے، پھر گھبرا جاتی ہے روح. بار تو وہ آیا نبی کے پاس، اس نے کہا اللہ کے نبی کام بتائیں، کام چھوٹا ہو، اللہ بھی خوش بندے بھی خوش. نبی اکرم نے 2 جملے ارشاد فرمائے اور 2 جملے میں معاملہ ختم کر دیا. فرمایا دیکھو جو دنیا میں ہے اس سے زہد اختیار کرو، دنیا میں اس سے زہد اختیار کرو. دنیا میں زہد کسے کہتے ہیں، دنیا سے کم فائدہ اٹھاؤ، بہت زیادہ دنیا کے پیچھے مت بھاگو، جتنی ضرورت بھر ہے اتنا فائدہ اٹھاؤ، یعنی کرو کہ اپنے اوپر ظلم کرو، نہیں جتنا ضرورت بھر ہے اتنا فائدہ اٹھاؤ، بہت دنیا کے پیچھے نہ گھومو. ازہد ما فی الدنیا یحبک اللہ، جو دنیا میں ہے، اگر کو میں لفظ غلط نہ کر رہا ہوں، جو دنیا میں ہے اس سے زہد اختیار کرو، یحبک اللہ، اللہ تمہیں پسند کرے گا. وَأَزْهِدْ مَا فِي أَيْدِ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، پہلا جملہ تو بہت واضح ہو گیا، جو دنیا میں اس سے کم اٹھاؤ. اچھا اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اٹھاؤ ہی نہیں، نہیں اٹھاؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. باقی پہلے جب ہم یہ کہتے تھے نا تو لوگ کہتے تھے، آپ بھی کہہ رہے ہیں بزنس بند کر دو. نہیں بھائی، 2 راستے نہیں ہیں کہ میں کماؤں گا تو اپنے لیے ورنہ کماؤں گا ہی نہیں، تیسرا راستہ بھی ہے، اپنے لیے تھوڑا سا رکھو باقی بندوں کو دے دو. کمانے کو کس نے منع کیا ہے؟ امیر المومنین نے اتنا کمایا، اتنے کھیت، اتنے کھلیان، اتنے باغ، اتنی نہریں، اتنے چشمے، یہ سب کس کے لیے کیے؟ اپنی ذات پہ کتنا خرچ کرتے تھے؟ وہی سوکھے ٹکڑے کھاتے تھے، اس کو سختی سے چبا لیتے تھے، جو بھی تھا زہد اختیار کرتے تھے. البتہ کہنے والا بھی نہیں ہے ایسا، لیکن یہ کہ کہنے میں قوال ہے نا، کرنے میں کیا ہے، کرنے میں کر لیں گے اپنی مرضی، جو کچھ بھی کریں گے. وہ زوج اختیار کرو کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں پسند کرے گا. اچھا اللہ پسند کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس روایت میں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ پسند کرے گا تو کیا ہوگا. اللہ پسند کرے گا تو ہدایت کے دروازے کھول دے گا, ہر چیز سمجھ میں آئے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بس اس کے بعد فرمایا وَأَذْهِدْ مَا فِي أَيْدِ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ, جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے دوری اختیار کرو, اس سے زہد اختیار کرو, لوگ تمہیں پسند کریں. اتنا سادہ قانون, کیا کرو؟ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس پہ نظر مت رکھو. آپ کسی سے ملیں یہ مت سوچیں اس سے کیا ملے گا, مت سوچو. جو لوگوں کے ہاتھ میں اس سے زہد اختیار کرو, اس کو یہ سمجھاؤ کہ بھائی جو تمہارے ہاتھ میں ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, یا مجھے ضرورت ہے بھی تو تم سے نہیں مانگنا, اللہ سے مانگوں گا تم سے کیوں مانگوں گا. جس دن یہ کام کر لو کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ بھائی جو ہمارے پاس ہے اس سے یہ بے نیاز ہے, بس لوگ تمہیں پسند کریں گے. لوگ کسی سے کیوں دشمنی کرتے ہیں؟ لوگ کسی سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ہم سے فلاں چیز چھین لے گا, چاہے وہ نہ چھیننا چاہتا ہو, چاہے وہ چھیننا نہیں چاہتا, مثلا وہ بھی چاہتا ہے کہ دے, لیکن اگر ان کے دل میں خوف آ جائے کہ ہماری یہ چیز یہ چھین لے گا, بس اب اس سے جنگ شروع کر دیں گے. آپ لوگوں کے سامنے ثابت کر دیں کہ بھائی جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, یا اگر ضرورت ہے بھی تو تم سے مانگنے کا نہیں ہے, اللہ سے مانگنے کا, اللہ سے مانگیں گے. بس یہ چھوٹا سا قانون ہمیں اور پتہ چل گیا. ایک قانون اس روایت میں پتہ چل گیا, علیکم بالآخرہ تأتک الدنیا صاغرہ, آخرت کو دیکھو دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی. ایک دوسرا قانون یہ پتہ چلا, دنیا میں زہد اختیار کرو, کم قناعت کر لو. میں نے جیسے عرض ہوا عنوان حدیث بصری کے, حدیث عنوان بصری کے اندر کے شکم تھوڑا سا کم کرو, اور مثلا روایات کے اندر ہے تھوڑا سا کم سو لو, کم ہنسو, دنیا سے تھوڑا سا کم اٹھاؤ, دنیا سے تھوڑا کم اٹھاؤ, اللہ تمہیں پسند کرے گا. جو لوگوں کے ہاتھ میں اس سے بے نیاز ہو جاؤ, اس کے اوپر نظر مت ڈالو تو لوگ تمہیں پسند کریں گے. اب ایک جملہ, آخری جملہ اس سلسلے میں, فرمایا بے نیازی کسے کہتے ہیں؟ ایک روایت کے اندر جہاں تک مجھے یاد آتا ہے ساتویں امام کی ذات مقدس کی روایت ہے, درود بھیجے ان کی ذات, وہاں فرمائے بہترین بے نیازی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک بے نیازی یہ ہوتی ہے مجھے یہ چاہیے پین, لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں, میں یوں سوچتا ہوں جیسے مجھے نہیں چاہیے. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو ہر چیز سے واقعا بے نیاز کر لیتا ہوں. بہترین بے نیازی یہ نہیں ہے کہ احساس احتیاج کرے اس کے بعد کہے مجھے نہیں چاہیے, بہترین بے نیازی یہ سب سے بے نیاز ہو جائے, چیزوں سے بے نیاز ہو جائے, اپنے آپ کو اس جگہ پر لے آئے کہ ان چیزوں کی مجھے ضرورت نہ پڑے. یعنی اچھا ممکن ہے کوئی کہے بھائی کیسے ہو سکتا ہے, بھوک لگے گی تو کھانے کی نیاز تو ہے نا. اب یہ صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے, توحید بہت مضبوط, توحید بہت مضبوط ہو تو بے نیازی آ جائے گی. وہ اس طریقے سے کہ بھوک تو لگی ہے میں جدوجہد بھی کروں گا, لیکن سب کا سب خدا نے متعال کے ہاتھ, نیاز مند کسی کا نہیں بنوں گا خدا کے لیے, چاہے گا تو پیٹ بھر دے گا, نہیں چاہے گا تو نہیں بھرے گا. اگر بھوکا مر گیا تو کیا ہوگا؟ بھوکا مرنے پہ بھی کچھ نہیں ہوگا, اللہ کا بندہ ہوں اسی کے پاس جاؤں گا, کچھ نہیں ہوگا. جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, شہید اول کے شاید یہیں پہ عرض کیا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ اے خدا میں مظلوم ہوں, میری نصرت فرما, انی مظلوم فانتصر, فرمایا ان کنت عبدی فاصبر, بندے ہو تو صبر کرو. اگر یہ توحید ہمارے اندر آ جائے ہماری مشکل ختم ہو گئی, مشکل آسان ہو گئی, توحید سے مسئلہ حل ہوگا. اب یہ وہ کمی ہے ہماری سوسائٹی کی, بس تین لیولز ہیں ہمارے کام کرنے کے. کاش ہمیں یہ, میں اس فیلڈ کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, مجھے آخر آخر میں آ کے بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں کسی بھی فیلڈ کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, واقعا اب مجھے اس بات کا اچھی طرح احساس ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جملہ تکلفاً کہتا ہوں کہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, بہرحال یہ تو میں بالکل بھی ایکسپرٹ نہیں ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تین فیز ہیں ہماری جو حیات ہے. ایک وہ حیات ہے جو اس دنیا سے پہلے ہے, وہ تو بہت ہی مبہم ہے, مجمل ہے, اس کی ہمیں بالکل بھی خبر نہیں ہے یا کم خبر ہے. یہ جو اب جو حیات ہے اس کے تین فیزز ہیں, ایک یہ حیات ہے, حیات دنیاوی, اس کو لوگ ملک کہتے ہیں اور شہود کہتے ہیں کہ نظر آ رہا ہے. اس کے بعد ایک اور دنیا ہے جس کو برزخ کہتے ہیں, اس کو ملکوت کہتے ہیں اور اس کو غیب کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتی. اس کے بعد ایک تیسری دنیا ہے, اس کو جبروت کہتے ہیں, اور وہ تو بالکل بھی نظر نہیں آ رہی. ظاہر ہے کہ وہ جو برزخ غیب تھا تو وہ تو پھر غیب کی ماورا غیب ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے اندر تین چیزوں سے یہ تین زندگیاں بنتی ہیں. یہ جو زندگی ہے, یہ جو سامنے والا فیز ہے, یہ فزیکل ایکٹیویٹی سے بنتا ہے. اس دنیا کے اندر جو آپ فزیکل ایکٹیویٹی کریں گے, آپ کو ریسٹ چاہیے, آپ کو ہلنا جلنا پڑے گا, آپ کو عبادت کرنی ہے, اپنی باڈی کو موو کرنا پڑے گا. عبادات ہے قالبیہ, قالب کی عبادات, جسم کی عبادات. تو اس میں حج جو ہے وہ بہرحال باڈی سے ہوگا, روزہ نماز جتنی بھی ہیں ساری باڈی سے ہو رہی ہوں گی. عبادات قالبیہ یہ دنیا بناتی ہیں اس دنیا کے اندر کے لیے. اب وہ جو برزخ ہے اس میں عبادات قالبیہ نہیں ہیں, اس میں عبادات روحیہ ہیں, اور اس میں آپ کا حسن خلق ہے, جو اخلاقیات ہیں, حسد, وفاداری, پوزیٹو سینسز جو بھی ہیں ہمارے اندر, جو مخالف قوتیں ہمارے اندر کام کر رہی ہیں, ان سے ہماری برزخی زندگی نے تأمین ہونا ہے. تو عبادات قالبیہ اس دنیا کے لیے ہیں, عبادات روحیہ برزخ کے لیے, برزخ اس سے بنتی ہے. عبادات روحیہ کے اندر نماز میں آپ نے حکمتوں پہ توجہ دینا ہے, اپنی اخلاقیات کو سنوارنا ہے, آپ کے اندر فضائل ہونے چاہیے, بس آپ کے اندر وفاداری ہو, سچائی ہو, حسن خلق ہو, یہ ہو وہ, یہ ساری جو نہیں ہونا چاہیے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اگر ہوئی تو برزخ خراب ہو جائے گی, اچھائی ہوئی تو برزخ اچھی ہو جائے گی. اس کے بعد ایک تیسرا حصہ بھی ہے جس کو لوگ جبروت تعبیر کر رہے ہیں, عالم عقل تعبیر کرتے ہیں اس کو. بس تین حصے کیا ہوگا, یہ عالم مادہ ہے جس کو ملکوت اور شہود کہتے ہیں, ایک عالم برزخ ہے جس کو ملکوت کہتے ہیں اور غیب کہتے ہیں, اور تیسرا عالم جبروت ہے جس کو عالم عقل تعبیر کر رہے ہیں. وہ عالم عقل عقائد سے بنے گا, وہاں پہ عقائد چاہیے. ان تینوں کی جنتیں نہیں ہیں, ایک دنیا کی جنت ہے تجری من تحت الانہار, ایک برزخ کی جنت ہے, ایک عالم عقل کی جنت ہے. تینوں کے اندر وہ لوگ جائیں گے جو اس کے قابل ہوں گے. تجری من تحت الانہار, سیب انار انگور, اس میں قالبیہ عبادات کرنے والے جائیں گے. برزخ کی جنت کے اندر وہ جائیں گے جنہوں نے حسن خلق کو حاصل کیا ہے, اپنی عبادات کے اندر روحانیت کو حاصل کیا. عالم عقل کی جنت میں موحدین جائیں گے جنہوں نے توحید کو حاصل کر لیا, توحید کو حاصل کیا. ایک علم عرفان کے استاد اپنے شاگردوں کو ایک نسخہ بتا رہے تھے کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں یوں احساس ہوگا فلاں پردہ غیب کھل جائے گا. ٹھیک ہے, شاگردوں نے ان نسخے پہ عمل کیا, پردہ غیب مثلا کھلا, کچھ دکھائی دیا ان کو. اگلی دفعہ آئے, انہوں نے کہا میں نے اپنے استاد سے ایک اور نسخہ پوچھا ہے اور مجھے پتا چلا ہے میں نے بڑی محنت سے لیا ہے, تم لوگ یہ بھی سیکھو. انہوں نے, ان کا ایک شاگرد کھڑا ہوا, کہنے لگا کہ یہ بتائیں اب جو نسخہ آپ دیں گے, فرض کرتے ہیں اس سے کوہ دماوند اوپر چلا جائے گا. کوہ دماوند پہاڑ, ایک تہران کے اندر پہاڑ. تو کہتے ہیں فرض کرتے ہیں اس نسخے کو پڑھ کے کوہ دماوند میں نے اوپر کر لیا, یہ بتائیں توحید کیسے ملے گی؟ یہ کرشمے کرامات کے لیے نہیں آئے تھے آپ کے پاس, توحید لینے آئے تھے. ہم لوگ کرشمے کرامات کے پیچھے گھومتے ہیں, فلاں آدمی یہ کر دیتا ہے, کرشمے کرامات ہیں, توحید نہیں ہے. ان کا تعلق توحید سے تھوڑا سا فاصلے پر ہے. وہ واقعہ لکھا ہے نا شیخ رجب علی خیات کا, کہ وہ شہر رائے میں جہاں بی بی کا روزہ ہے وہاں پر گئے, وہاں پہ کوئی عارف عبادات کر رہا تھا, اس کے پاس گئے, اس سے کہا کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنے شاگرد کو ایک کو لے کے جاتے تھے جس نے یہ ساری داستانیں سنائی ہیں. وہ شیخ رجب علی خیات کا کام یہ تھا کہ عرفا کو نصیحت کرتے تھے, ان کو یہ جو نوکری ملتی ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, نوکری ملتی ہے امام سے, ان کی نوکری یہ تھی کہ وہ عرفا کو نصیحت کرتے تھے. تو وہ فلاں عارف کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آج کل کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے ایک پتھر اٹھایا, پتھر کو ناشپاتی میں تبدیل کر دیا, پتھر کو ناشپاتی بنا کے کہا میں یہ کر رہا ہوں, اور ناشپاتی کو دوبارہ پکڑا, دوبارہ اس کے ہاتھ میں دیا, پتھر بنا کے کہا نا یہ جادو ہے, یہ بتاؤ توحید میں سے کیا سیکھا؟ یہ سب جادو ہے, توحید میں سے کیا سیکھا؟ توحید کچھ اور ہے, توحید قرآن سے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے. جادو پہ نہیں جائیے گا, توحید کے پیچھے جانا ہے. یہ سب جادو یہیں کا ہے, ہمیں توحید چاہیے, اپنے دل میں خدا چاہیے, وہ کچھ اور معاملہ ہے. بس تین ہو گئے, یہ عبادات قالبیہ ہیں اس دنیا کے لیے, یہاں اثر دکھاتی ہیں, کمال ہوگا شاید. عبادات روحیہ اور اخلاقیات ہیں برزخ کے لیے, برزخ کو سنوار دیتی ہیں, نہ ہو تو جانور بن کے اٹھے گا. تیسری چیز عالم عقل ہے، عالم عقل میں توحید ہے سر، موحدین پہنچیں گے حضرت ابو ذر کی طرح. درود بھیجے محمد والے محمد. ہم سب نے یہ تینوں مراحل طے کرنے ہیں، ہم سب نے یہ تینوں مراحل طے کرنے ہیں. ابھی ہم اس عالم ملک و شہود میں یہاں سے مریں گے، عالم برزخ میں جائیں گے. اگر یہاں پر ہمارا کام پورا ہو چکا ہوگا تو تین دن برزخ میں رک کر عالم عقل میں داخل ہو جائیں گے، اگر عالم عقل میں جانے کے قابل ہوئے. اگر شاد و نادر کوئی ہوگا جو عالم عقل کو بھی پھلانگ چکا ہوگا، شاید پوری کائنات میں دو چار ہوں گے شاید کہیں، ورنہ اگر بہت قابل ہوا تو عالم برزخ سے نکل کے عالم عقل میں، اور اگر اس قابل بھی نہیں ہوا تو یہاں سے نکل کے عالم برزخ میں ٹھکانہ بنا کے بیٹھ جائے گا. ٹھکانہ بنا کے بیٹھ گیا تو پازیٹو صورتحال یہ ہے کہ انسان بن کے گیا ہو، وہ خدا نہ کرے اگر حیوان بن کے گیا تھا، اب داستان چاہیے، اب پھر لاکھوں سال چاہیے کہ وہ اس کی وہ جو جانور والی شکل ہے وہ ختم ہو. اس معاملے میں امام خمینی بہت سخت لکھتے ہیں، چہل حدیث پڑھیں، جو امام خمینی کی چہل حدیث کتاب ہے وہ پڑھیں، اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ امام خمینی نے چہل حدیث 24-25 سال کی عمر میں لکھی تھی. چہل حدیث جیسی کتاب 24-25 سال کی عمر میں لکھی تھی، جو ٹھیک ٹھاک عرفانیات ہے. نہیں معلوم آخری عمر تک آتے آتے کہاں پہنچ گئے ہوں گے. جیسے آغا بحجت، وہ کوئی بتا رہا تھا کہ 20 سال سے کم عمر میں سید الشہداء نے 32 تحفے دیے تھے. ان میں سے ایک تحفہ یہ تھا کہ کہیں پیچھے دیکھنے کے لیے آنکھیں گھمانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، 20 سال سے کم عمر میں. اس بعد جو زندہ رہے 90 سال تک زندہ رہے، کہاں پہنچے ہوں گے آخر آخر میں. خدا ہمیں معرفت نصیب کرے انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اسْتَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ. اور وہ لوگ جو کمزور ہیں ان لوگوں سے جو طاقتور ہیں کہتے ہیں کہ یہ دن اور رات کے مکر ہیں، دن اور رات کا گھومنا ہے جس نے ہمیں امر کیا کہ ہم اللہ پہ کفر کریں. وَنَجْعَلُ لَهُ أَندَادًا، اور اس کے لیے شریک قرار دیں. خدا نے متعال فرماتے ہیں تم لوگوں کا مکالمہ تمہارے ساتھ، کمزور بروں پہ بڑوں پہ الزام لگا رہے ہیں، بڑے کمزوروں پہ الزام لگا رہے ہیں، فرمائیں یہ سب تم لوگ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَأَمَّ رَأَوُا الْعَذَابَ، یہ تمام بہانے بازیاں کہ چھوڑ دو، جب عذاب کو دیکھیں گے تو کیسے پشیمانی کو چھپائیں گے. پشیمانی کو چھپائیں گے یعنی کیسے چھپائیں گے، پھر ایک پشیمانی ہے، ایک حسرت ہے. قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے، آپ نے شاید توجہ فرمائی ہو، لکھا ہے والتفت الساق بالساق. قرآن کریم نے موت کے بعد کے احوال کو بیان کیا ہے، اس میں لکھا ہے والتفت الساق بالساق. ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، پنڈلی التفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی میں گھس جائے گی. کتنی حسرت ہونی چاہیے انسان کو کہ اس کا جسم اکڑے، اور اتنا اکڑے کہ اس کی ٹانگیں ایک دوسرے میں گھوم جائیں، کتنی حسرت ہونی چاہیے. التفت الساق بالساق، اب یہ اس پشیمانی کو چھپا سکے گا کیا؟ اس ندامت کو کیسے چھپائے گا؟ اس کا وجود چیخ چیخ کر کے رہا ہوگا کہ میں نے غلط کیا، کیا چھپائے گا. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور چھپائیں گے اپنی پشیمانی کو جب عذاب دیکھیں گے. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان لوگوں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے جنہوں نے کفر اختیار کیا. تو خدا نمتال ہمیں عذاب بتانا چاہتا ہے، کیا کرے؟ وہ عذاب کیسے بتائے جو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے؟ اس عذاب سے کیسے ڈرائے جو ہم نے دیکھا ہی نہیں؟ تو اب کیا کرے گا؟ وہ یہ فرمائے گا کہ جیسا تم نے دیکھا ہے چلو اس میں بتاتے ہیں کیسا ہوگا. البتہ ان کا کہنا یہ ہے جو یہ لوگ دیکھنے والے ہیں، وہ یہ کہ نہیں، وہ جو ہے وہ ظاہر میں ایسا ہی ہوتا ہے جیسے دنیا میں ہوتا ہے، لیکن نیچر بہت مختلف ہوتی ہے، ظاہراً ایسا ہی ہوتا ہے. مثلا وجعلنا الاناق فی جعلنا الاغلال فی اناق الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کی گردنوں میں ہم توق ڈال دیں گے، زنجیریں ڈال دیں گے. تو کہتے ہیں یہ زنجیریں کیسی زنجیریں ہیں؟ یہ کیسے گردن میں پڑیں گی؟ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ اس زنجیر میں 70 کڑیاں ہوں گی، سبعون ذراعاً فاسلکوہ، 70 کڑیوں کی زنجیر ہوگی جس کے اندر ان کو جکڑ دیا جائے گا۔ یہ کیا ہے یہ سب کچھ؟ 70 کڑیوں کی زنجیر ہوگی جس کے اندر جکڑ دیا جائے گا، یہ کڑیاں کیا ہیں؟ تو اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کڑیاں ہیں انسان کی خواہشات کی۔ ایک ہے شکم پرستی کی مثلا، ایک ہے حب دنیا کی، ایک ہے حب ذات کی، ایک ہے جاہ طلبی کی۔ یہ ساری برائیاں قیامت کے دن کڑیاں بن جائیں گی زنجیروں کی، اور یہ زنجیریں انسان کے اوپر پڑی ہوں گی۔ اب خدا نے مثال فرماتے ہیں ہم ان کی گردن میں ڈالیں گے۔ اچھا گردن میں زنجیر کیسے ڈلے گی؟ 70 کڑیاں ہوں گی اس کے اندر۔ تو اس میں سمبولک ایکسپریشن میں بتاتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہوں گی جو گردن میں یوں کر کے پڑی ہوئی ہوں گی، یہ ہوں گی جس میں ہر ایک کی کڑی جسم سے نکل کر دوسری طرف سے جڑ رہی ہوگی، اور یہ اس میں جکڑا ہوا ہوگا۔ اب یہ کہ آیا اس کی نیچر کیا ہوگی، کیا یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ سب صاف سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ وہ بتا رہا ہے جس کو پتا ہے کہ ان کے اندر عقل نہیں ہے، ان کے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس اس ٹائپ کی روایت موجود ہے کہ اگر کوئی دنیا میں رہتے ہوئے قبر کا ایک منظر دیکھ لے تو مر جائے گا، پھر دنیا میں نہیں رہ سکے گا۔ نہیں معلوم جو اس میں مبتلا ہوں گے ان کے اوپر کیا بیتتی ہوگی، کس قسم کی دنیا ہے جو یہاں کے بعد آنے والی ہے، جس کو دیکھ کر نبی اکرم، روایت میں لکھا ہے کہ جب بیان کرنے لگتے تھے تو چہرے کا رنگ تبدیل ہو جایا کرتا تھا۔ ظاہر وہ دیکھ رہے تھے اور ہم دیکھ نہیں رہے، یا تو ہمارے چہرے کا رنگ تبدیل نہیں ہو رہا ہے اور جو دیکھ رہا ہے اس کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کی گردن میں زنجیر ہوں گی۔ ظاہر ہے جس چیز کا نسبت کفر اختیار کیا اسی چیز کی نسبت زنجیر پڑ دی ہوگی، اور جس چیز کا انکار باعظمت تھا، اس یعنی کوئی باعظمت چیز تھی جس کا انکار کیا تو اس کی زنجیر بھی اتنی سخت ہوگی۔ پھر بس اگر کسی نے خدا کا انکار کیا ہے تو اس کی زنجیر اس حساب سے ہوگی، اور اگر کسی نے خدا کی کسی عبادت کا انکار کیا تو زنجیر پھر اس کے حساب سے ہوگی، اور کسی اخلاقی صفت کا انکار کیا، انکار کرنے کی ضروری نہیں کہ میں نہیں مانتا، نہیں کیا، حاصل نہیں کیا، اس نے جانتا تھا کہ حاصل کرنی ہے پھر بھی حاصل نہیں کیا، اس کے حساب سے ہوگی۔ هل يجزون الا ما كانوا يعملون، خدا نے مثال فرماتے ہیں یہ نہ سمجھو ہم نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے، کیا ان کو اس کے سوا کسی اور چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو انہوں نے کیا تھا، جو انہوں نے کیا اس کا بدلہ دے رہے ہیں، کوئی اضافی بدلہ نہیں ہے۔ وما ارسلنا فی قرية من نذير الا قال مترفوها ان بما ارسلتم به كافرون۔ اب یہاں پر ایک قانون ہے، بہت خوبصورت قانون ہے، جلدی جلدی اس کو پڑھتے ہیں تاکہ یہ 12-13 منٹ میں ایک نتیجے تک پہنچ جائے۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد تک۔ اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں ڈرانے والے کو مگر یہ کہ اس علاقے کے مالداروں نے کہا کہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو ہم اس کے کافر ہیں۔ ایک پیٹرن ہے، قرآن کریم ارشاد بیان فرماتا ہے، قرآن کریم فرماتا ہے کچھ لوگ ہیں جو مترفین ہیں۔ مترفین کون ہوتے ہیں؟ اطراف، طرف، مترف، وہ لوگ جو اپنی زندگی میں مگن ہیں، زندگی میں مگن ہیں، یعنی اللہ کی نعمتیں بہت مل گئی ہیں، ان نعمتوں کو سمجھ نہیں پا رہے کہ خدا کی نعمتیں ہیں، اور نعمت کے اوپر پھر ایک سوال بھی ہے بارہ۔ اب ان نعمتوں کو لے کر دنیا میں یوں مگن ہو گئے ہیں جیسے یہاں پہ کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں، جیسے گویا خدا ہے ہی نہیں، جیسے اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں۔ تو جو زندگی میں مگن گروہ ہے، جو اپنی لذتوں کے اندر خوب مگن ہو گیا ہے، اس کو قرآن کریم فرماتا ہے یہ لوگ مترف ہیں، اور اس حالت کو فرحین فرماتا ہے، خوش، انتہائی زیادہ خوش کے آپے سے باہر ہو گئے، اس حالت کو فرحین فرماتا ہے۔ فرمایا جب بھی ہم کسی علاقے میں کوئی ڈرانا والا بھیجتے ہیں اس علاقے کے جو مترفین ہوتے ہیں وہ مقابلہ کرتے ہیں، مترفین مقابلہ کرتے ہیں۔ اچھا مترفین کیوں مقابلہ کرتے ہیں؟ مثلاً وہ یہ کہتے ہیں بھائی یہ کون ہے جو ہمارے رنگ میں بھنگ ڈالنے آیا ہے، ہم مزے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ قیامت یاد دلاتا ہے۔ اب وہ مترفین مسلمان بھی ہو سکتے ہیں ظاہری طور پر، ہوتے ہیں، نہیں ہے کیا؟ پچھلے نظر آ رہے ہیں مترفین مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ تو یہ کیا ہے، زندگی میں مگن ہے، قرآن کو سننا نہیں ہے نہ قرآن، ہاں قرآن کریم سے استفادہ ضرور کرنا ہے، مرتے دموں، اس وقت، اس وقت، بچی کا نکاح، یہ وہ، ان چیزوں میں قرآن استعمال ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اس سے زیادہ کی کوئی خبر نہیں ہوگی کیا ہو رہا ہے بیچ میں. تو حالت اعتراف کے اندر مگن ہو گئے اپنی زندگی کے اندر, جیسے بشیر نذیر آتے ہیں اللہ کے رسول آئے ڈرانے کے لیے, یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں. جب یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں تو چونکہ یہ لوگ صاحبان ثروت ہوتے ہیں, اب یہ مترفین صاحبان ثروت بھی ہو سکتے ہیں, صاحبان اقتدار بھی ہو سکتے ہیں, اور ممکن ہے رہنمائے دینی بھی ہوں. ایسا دینی رہنما جو اپنے دینی تعلیمات سے نکلا ہوا ہے اور لوگوں کے دی ہوئی مثلا اس احترام سے تو استفادہ کر رہا ہے, احترام تو ملا تھا اس کو اس لیے کہ یہ دین دے, اس سے اس نے اپنے ذاتی مفادات کو حاصل کیے, دین نہیں دیا لوگوں کو. بس یہ اعتراف کسی کے اندر بھی آ سکتا ہے, ضروری نہیں ہے مالدار ہو. اسے اردو ترجمے میں مالدار لکھا ہے لیکن بظاہر اعتراف کے لیے ضروری نہیں ہے مالدار ہو. کوئی بھی انسان جو اپنی زندگی کے اندر مگن ہوا ہوا ہے طاقت کی وجہ سے, دولت کی وجہ سے, احترام کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے, جیسے اللہ کے ڈرانے والے آتے ہیں یہ ان کی مخالفت کرتا ہے. جب مخالفت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ جو چھوٹی کلاس ہوتی ہے جو اس کی نیچے ہوتی ہے وہ خود بخود مترفین کے پیچھے چلتی ہے. کیوں چلتی ہے؟ اب اگلی آئے کریمہ میں خدا نمتار نے خاص کر دولت مندوں کو ٹارگٹ کیا ہے. فرمایا جب بھی ہم کوئی ڈرانے والا بھیجتے ہیں, ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی گاؤں میں ڈرانے والا مگر یہ کہ اس کے جو مترفین تھے انہوں نے کہا کہ جس کو تم لے کر آئے ہو, جس کو دے کر بھیجے گئے ہو, ہم اس سے کافر ہیں, منکر ہیں, ہم نہیں مانتے جو تم کتاب لائے ہو, یہ جو تم پیغام لائے ہو, یہ ہم نہیں مانتے. وقالوا, ان لوگوں نے یوں کہا, نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین, ہمارے پاس زیادہ اولاد ہے, ہمارے پاس زیادہ دولت ہے, لہذا ہمیں عذاب نہیں ہوگا. اس کو میں کہتا ہوں دینی مادہ پرستی. ایک مادہ پرستی ہوتی ہے خالص مادہ پرستی, کہتا ہے میرے پاس پیسہ ہے, میرے پاس دولت ہے, تم سب میرے سامنے سر چکاؤ, کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اسٹائل ایسا ہوتا ہے. یہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ کہتا ہے تو آپ کہیں گے نہیں ہم نے دیکھا ہے یہ دولت مند, اب یہ نہیں کہتے, نہیں یہ کہتے نہیں زبان سے, اسٹائل سے کہہ رہے ہوتے ہیں, اپنے اسٹائل سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے اب سر جھکاؤ. ایک ہوتی ہے مادہ پرستی, پیور مادہ پرستی, ایک ہوتی ہے دینی مادہ پرستی. کیا مطلب؟ اپنی مادہ پرستی کو بنیاد بنا کر دین میں بھی احترام لیتا ہے. اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم میں نقل و قول فرمایا, ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے, ہمارے پاس اولاد زیادہ ہے, زیادہ خدا ہمیں عذاب نہیں کرے گا. یعنی گویا تم انسان تو پیسہ اور اولاد کو دیکھ کر ہمارے سامنے جھکتے ہی تھے, پیسے اور اولاد کی وجہ سے خدا نے بھی ہمیں ایکسٹرا کنسیشن دے دیا ہے, اور وہ پیسے اولاد کی وجہ سے کنسیشن کیا ملا ہے, وہ یہ کہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں, یعنی یہ بولنے والے سمجھ رہے ہیں خدا بھی ہمارے بعض نعوذ باللہ تعالیٰ دینی لوگوں کی طرح ہو گیا ہے, کہ مثلا جو زیادہ ڈونیشن دے گا اس کا زیادہ احترام ہوگا, اس کی مجلس بھی بڑی لمبی چوڑی ہوگی, اور جو بےچارا غریب غربا ہوگا اس کی مجلس چھوٹی سی ہوگی, وہ معاملہ ختم ہو جائے گا اس کا, بھائی اس نے کیا تقصیر کی ہے. بعض اوقات دیکھتا ہوں ڈرامے بہت ہو رہے ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. اچھا کوئی بولنے والا بھی زیادہ نہیں ہے کہ کوئی بولے کہ بھائی اس بےچارے کی کیا, اس میں کون سی فضیلت تھی اور اس میں بےچارے نے کون سی غلطی کی تھی کہ اس کے لیے اتنا دھوم دھڑکا ہو رہا ہے اور اس کے لیے کچھ نہیں ہوا ہے. یہ سب کچھ پوچھنے والا نہیں ہے. اب یہ انڈرسٹوڈ لیا گیا ہے کہ ایسے ہی ہوگا, یہ ایکسپٹڈ ریالٹیز ہیں, بس یہ ہوگا, ایسے ہی ہوگا. تو یہ سب قرآن کریم فرما رہا ہے, یہ مترفین کی کہانیاں ہیں. فرمایا کہ ہم نے کسی گاؤں میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر یہ کہ مترفین نے کہا جو تم لے کر آئے ہم اس کے منکر ہیں, اور یہ کہا کہ نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین, انہوں نے کہا کہ ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہم عذاب نہیں کیے جائیں گے. پیسے کی بنیاد پر دین میں فضیلت ملے گی؟ نہیں, پیسے کی بنیاد پر دین میں کوئی فضیلت نہیں ملے گی. اس موقع کے لیے امیر المومنین کا وہ جملہ بہت عجیب ہے, فرمایا مالی والدنیا حلاله حساب وحرامه عقاب, یا پہلے فرمایا حرام ہو اقابن و حلال ہو حساب, ایک دفعہ فی کے ساتھ بھی لکھا ہوا ہے شاید. فرمایا مجھے دنیا سے کیا کام, اس کا حرام عذاب لاتا ہے, اس کا حلال حساب لاتا ہے. حرام ہو تو عذاب لاتا ہے اور حلال ہو تو بھی حساب لاتا ہے. فرمایا مجھے دنیا سے کیا کام. اچھا پھر مولا سے کہیں, مولا آپ نے جو اتنے باغ لگائے, اتنے کھیت, اتنی نہریں, یہ سب کس کے لیے تھی؟ فرمایا میں نے اس میں سے خود کچھ نہیں اٹھایا, میں نے یہ سب بندوں کے لیے کیا، میں نے دنیا کو اپنے لیے نہیں رکھا کہ بعد میں میرے لیے حساب بنے، نہیں میں حساب بھی نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے اس دنیا کو دوسروں کے لیے دے دیا، ختم کیا معاملے کو. وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کہہ دیں اے نبی کہ خدا جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر انسان ان باتوں کو نہیں جانتے، اکثر انسان اس باتوں کو نہیں جانتے اصلا رزق کیسے کہتے ہیں، اکثر انسان ان باتوں کو نہیں جانتے کہ رزق کا دنیاوی صورت میں کثیر ہونا بہت زیادہ اچھی نشانیاں نہیں ہیں. وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمنا وعمل صالحا. اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ نہیں ہے جو ہمارے حضور تمہیں درجہ لے دلا دے. اب اس سے زیادہ سرحد سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہاری اولاد اور تمہارا مال وہ نہیں ہے جو ہمارے نزدیک درجہ دلائے، سوائے اس شخص کے جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا. بس یہ معیار ہے. فرمایا تمہارے پاس اولاد زیادہ تھی، ہمارے نزدیک کوئی درجہ نہیں ملے گا. تمہارے پاس مال زیادہ تھا، اس سے کوئی درجہ نہیں ملے گا. ہاں اس مال اور اولاد کو لے کر تم ایمان لائے اور عمل صالح کیا، اب درجہ ملے گا ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے. مال اولاد تمہیں درجہ نہیں دلائے گی، یہ تو بہت دور دو چار کی طرح ہے. بس یہ جو لکھا ہوتا ہے مال کثیر کے پیچھے ہادہ من فضل ربی، یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ فضل ربی نہیں ہے. یہ مال اگر حق میں خرچ ہو جائے وہ فضل ربی ہے، وہ فضل ربی ہے. بس مال جہاں پر مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے، مثلا ایک بڑی سی عمارت ہے اس کے اوپر لکھا ہے ہادہ من فضل ربی، وہاں مت لکھو ہادہ من فضل ربی. جب اس مال کو فقیروں میں دینے لگو اب اوپر لکھو ہادہ من فضل ربی. یہ فضل ربی ہے کہ میں نے مال دوسروں کو دے دیا ہے، یہ فضل ربی نہیں ہے کہ میں نے اس مال سے محل کھڑا کر دیا ہے. مال کا ہونا فضل ربی نہیں ہے، مال کا عمل صالح میں تبدیل ہونا فضل ربی ہے. کاش کوئی یتیم خانے کے اوپر جا کے تختی لگاتا ہادہ من فضل ربی، مسجد کے اوپر جا کے تختی لگاتا ہادہ من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھے مال اس میں خرچ کرنے کی توفیق دی ہے، وہ فضل ربی ہے. اس کو کوئی لکھتا ہے فضل ربی؟ اسے کوئی فضل ربی نہیں لکھتا. بڑے بڑے گھر بنا کے لکھ دیتے ہیں ہادہ من فضل ربی، فضل ربی نہیں ہے، مصیبت بن گئی ہے، آگے دیکھنا ہے. ابھی ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں، کسی کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ پہ لکھتا ہے فضل ربی، کسی کے پاس کم ہے تو اس کم کو سمجھتا ہے یہ فضل ربی ہے. اور ہماری جو مادہ پرستی ہے وہ اتنی عجیب ہے، میں آپ کو بعض چیزیں اندر کی بتاتا ہوں. ہم مولوی لوگ ہیں نا، ہم لوگوں کا احترام بھی ہماری مادہ پرستی کے ساتھ کرتے ہیں. میں مولوی، اگر میں بس میں گھومتا ہوں، میں مجھے 13 سال ہو گئے پاکستان واپس آئے ہوئے، صحیح ہے؟ تو اس میں سے 7 سال میں روزانہ 3 گھنٹے کوچ میں گھومتا تھا، صحیح ہے؟ صبح کو اسکول پڑھانے جاتا تھا 1.25 گھنٹہ کوچ میں، واپس آتا تھا بس میں کوچ میں 1.5 سے 1.5 گھنٹہ. اس وقت میرا احترام زیادہ نہیں کرتے تھے، اس وقت میرا احترام زیادہ نہیں کرتے تھے. پھر جب میرے پاس پروجیکٹ آئے، جب دیکھا اس کے پاس کچھ ریل پیل چل رہی ہے، اب زیادہ احترام کرتے ہیں. میں تو خود اپنی زندگی میں دیکھا، میں خود دیکھا ہے. اب مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، اس کا مطلب بھائی یہ میرا احترام نہیں ہو رہا ہے. یہ جو مادہ پرست میرا احترام کرتا ہے، وہ میرے پیچھے ایک اور مادے کا احترام کرتا ہے. میں تقویٰ کا احترام نہیں کر رہا ہے. اگر میں تقویٰ کا احترام کرتا تو اس وقت کیوں نہیں کرتا جب اس کو میرے پیچھے کچھ نہیں نظر آتا؟ لہٰذا اگر ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں نا اور سادہ سودے کپڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ اگلیں کہ ہمارے پاس پروجیکٹ ہیں، تو کوئی ہمیں گھاس نہیں ڈالتا، کوئی گھاس نہیں ڈالتا. اور جب ہم ذرا اپنی خود نمائی کریں اور ذرا بتائیں کہ ہاں بھائی یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اب وہ دیکھتے ہیں ہاں تھوڑی ریل پیل ہے، اب تھوڑا نزدیک آ کر احترام دکھاتا ہے. ہمارے ساتھ بھی مادہ پرستی کرتے ہیں، کیونکہ شاید ہم جیسے بھی مادہ پرستی کر رہے ہوتے ہیں. عجیب دنیا بس گئی ہے، عجیب دنیا بس گئی ہے. اور تمہاری اموال اور اولاد وہ نہیں ہے جو تمہیں ہمارے نزدیک مقام دلائے، مگر یہ کہ جو ایمان لائے عمل صالح کرے. فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا بس ان کے نزدیک ان کے لیے جو ایمان لایا عمل صالح کیے ان کے لیے دگنا ثواب ہے. کیوں دگنا ثواب ہے؟ ایک تو اس بات کا ثواب کہ ایمان لایا عمل صالح کیے، ایک اس بات کا ثواب کہ دنیا کے دھوکے میں نہیں آئے، ان کے لیے دگنا ثواب ہے. کیوں بھائی؟ جو فقیر تھا اس نے عیاشی نہیں کی، تو بھائی وہ کنگلا بےچارا عیاشی کرتا کہاں سے؟ جس کے پاس تھا اس نے عیاشی نہیں کی، اب دگنا ثواب ملے گا کہ بھائی عیاشی کر سکتا تھا، منحرف ہو سکتا تھا، منحرف نہیں ہوا، اس نے اپنی ذات کے اوپر اتنا ہی لگایا، اتنے کم لگایا، اپنے آپ کو صحیح ٹریک کے اوپر رکھا، باقی پیسہ اللہ کی راہ میں لگاتا رہا، بندوں کے اوپر لگاتا رہا، اس کو جزاء الضعف ملے گا، دگنا ثواب ملے گا. وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ اوپر کے کمروں میں سکون سے بیٹھے ہوں گے. اور پھر وہی برزخ کی زندگی آ گئی نا، اوپر کے کمروں میں سکون سے بیٹھے ہوں گے، پتہ نہیں نیچے کے تہخانوں میں کیا ہو رہا ہوگا. یہ اوپر کے کمروں میں تو سکون سے ہیں، اور نیچے کے تہخانوں میں پتہ نہیں کیا مصیبت مچی ہوئی ہوگی. تو پتہ نہیں ہماری لوکیشن کہاں پر ہے، ایک سیڑھی پر ہے، دو منزلہ پر ہے، چار منزلہ اوپر پر ہے، یا خدا نہ کرے کوئی نیچے کی منزل نیچے جا رہی ہے. یہ سب عجیب جگہ ہے. یہ لوگ کہتے ہیں برزخ کی گلیاں تنگ ہو جاتی ہیں اگر گناہ زیادہ ہو رہے ہوں، اور برزخ وسیع ہے اگر ثواب کا. یعنی معلوم کیا چیزیں ہیں؟ خدا نے کیا فرمایا؟ اوپر کے کمروں میں، اردو میں ترجمہ میں لکھا ہے، اور وہی بالا خانوں میں امن و امان سے رہنے والے ہوں گے. اوپر اوپر جگہوں پر امن و امان سے رہ رہے ہوں گے، ان کو اندر کا نہیں نیچے کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. بس ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح معیار ہے. اس معیار کے تحت جو چلے گا اس کو خدا تعالیٰ نوازے گا، اس کو عزت دے گا، اس کو سب کچھ دے گا. یہی فضل ربی ہے. کاش ہمیں سمجھ میں آئے. اور سید الشہداء کے واقعے میں سب سمجھ میں آنا چاہیے تھا. کربلا ہر فضیلت کی بہترین درسگاہ ہے، ہر فضیلت کی بہترین درسگاہ کربلا کا میدان. کسی نے پیسے کو منتقل کر لیا حب اہل بیت اطہار علیہ السلام، کسی نے اپنی طاقت کو منتقل کر لیا حب اہل بیت اطہار علیہ السلام، اور کسی نے اپنی طاقت کی خاطر قربان کر دی حب اہل بیت اطہار. سب کچھ کربلا کے اندر. اور الحمدللہ ہم اور آپ کربلا کے پلے ہوئے لوگ ہیں، بچپن سے کربلا سنی ہوئی ہے. ہمارے اندر فضیلتوں کو جذب کرنے کا امکان بہت زیادہ ہے، ہمارے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ بچپن سے کربلا سنی ہے. بچپن سے سنا ہے کہ بھائی ظلم کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے، ظالم کو ظالم کہنا ہے. سید الشہداء نے کہا. شیعت کے اندر خون دینے کا ایک جذبہ ہے، یہ شیعت کی ایک نشانی ہے. ہم ایک شاعر تھا، اس نے بہت خوبصورت ایک قصیدہ لکھا تھا. وہ کہتا تھا خط شیعہ قرمزہ سرخ. شیعہ کا راستہ کیا ہے؟ سرخ ہے. کیوں شیعہ کا راستہ سرخ ہے؟ سر نہیں جھکاتا، سر نہیں جھکاتا، سر کٹواتا، ظالم کے خلاف سر اٹھانا جانتا ہے، مظلوم کی حمایت میں بولنا جانتا ہے. اگر سید الشہداء کا ماننے والا ہے، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا جانتا ہے. اس خاطر شیعہ کا خط، شیعہ کا راستہ سرخ ہے، اس میں خون بہت ہے. لہذا ہمیشہ خون مانگتا ہے، ہمیشہ ہر دور میں. شہید صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ صدام حسین پہ کچھ اثر نہیں پڑے گا، ملت عراق پس رہی ہے، آپ مارے جائیں گے. فرمایا میں جانتا ہوں میں مارا جاؤں گا. فرمایا میں نے اپنے جد امجد سے سیکھا ہے کہ ہر دور میں ایک پاکیزہ خون بہے گا تو قوم جاگے گی. سید الشہداء سے سیکھا ہوں، میں نے اپنے جد امجد سے سیکھا ہے کہ ہر دور میں پاکیزہ خون بہے گا تب قوم جاگتی ہے. اس دور کا امام حسین کے بدلے میں نام پر خون دینے والا میں ہوں، میں خون دوں گا، میں جان دوں گا سید الشہداء کے نام پر، اب ملت عراق جاگے گی. ٹائم لگے گا، وقت لگے گا، لیکن یہ جھاگ جائیں گے. یہ سید الشہداء کا پاکیزہ خون. اور سید الشہداء کے خون میں پاکیزگی کیا ہے؟ سب سے بڑی پاکیزگی شاید یہ ہے کہ اس خون کے اندر کہیں سے کہیں تک کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے سوائے پاکیزہ کے. لہذا ہم جب اس کو تجزیہ تحلیل کرتے ہیں تو آپ اور ہم سنتے ہیں مصائب میں کہ جوانوں کو تک کو انہوں نے کہا کہ مت آؤ، نہیں آنا تو جاؤ، لیکن حبیب ابن مظاہر کو بلا دیا. عجیب ہے کہ اپنی فوج میں ایک طرف سے حبیب ابن مظاہر کو لائے، دوسری طرف سے علی اصغر کو لے کر آئے. یہ دو پاکیزگیاں جمع کر دیں، ایک طرف سے حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا جیسے پیر مرد، اور دوسری طرف سے حضرت علی اصغر جیسے مظلوم فرزند کو لے کر آئے. اب جو حضرت علی اصغر کا معاملہ تھا یہ کیا معاملہ ہے، نہیں معلوم یہ کیا پیچیدگی ہے، آیا واقعا کربلا کے میدان میں حضرت علی اصغر کے بغیر میدان پورا نہیں ہونا تھا، آیا حضرت علی اکبر کی قربانی کافی نہیں تھی، آیا حضرت قاسم کی قربانی کافی نہیں تھی، مولا ابو الفضل العباس کے شانے کٹے کافی نہیں تھے، لیکن کوئی راز تھا کہ چاہتے تھے نہیں علی اصغر بھی قربانی دے، اور یہ قربانی اتنی طے ہوئی ہوئی قربانی تھی کہ جب شب عاشور حضرت قاسم نے پوچھا کہ امو جان میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا، تو فرمایا بیٹا آپ بھی شہید ہوں گے اور شیرخوار علی اصغر بھی مارا جائے گا، شیرخوار علی اصغر بھی مارا جائے گا. جیسے حضرت قاسم نے سنا کہ شیرخوار علی اصغر مارا جائے گا تو قاسم نے ایک جملہ کہا، کہا امو کیا وہ لوگ ہمارے خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ اس جملے میں ہاشمی خون کی غیرت دیکھی آپ نے، بچے کا ہاشمی خون ایک دم سے گھول گیا کہ چلو ہم شہید ہوں گے ہوں گے، یہ ہمارے خیموں تک تو پہنچیں گے. اب کوئی یہ بتائے کہ بیٹا یہ آپ نے تحمل نہیں کرنا ہے، یہ سچا آپ نے تحمل کرنا ہے، یہ کسی کے پاس میں نہیں تھی، یہ صرف سید سجاد کے دم میں تھا، انہوں نے یہ سب کچھ تحمل کیا. لہذا اس طرح کا ایک جملہ گویا شاعرانہ جملہ ہے، لیکن سید الشہداء سے مرسوم کر کے کہتے ہیں کہ انہوں نے سید سجاد سے کہا کہ بیٹا ہم نے شمشیر سے جہاد کیا، آپ کو زنجیر سے جہاد کرنا.
سیادم الذین ظلموا ایام قلب انقلبوا. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، پاک پروردگار تجھے قرآن و اہل بیت کا واسطہ، ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار تجھے عظمت قرآن و اہل بیت کا واسطہ، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و ابرو کی حفاظت فرما. سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما، ان کے دوستوں کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے اس ماہ رمضان کا واسطہ، اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.